السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان, افغانستان اور چین کے عہدیداروں کے درمیان سہ فریقی مذاکرات 7 ستمبر کو اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے, اور پاکستان کشمیر کو کبھی بھی حالات کے رحم و کرم پر تنہا نہیں چھوڑے گا. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں 2 بم دھماکوں کے نتیجے میں ایک ریسکیو ورکر جاں بحق اور 2 صحافیوں سمیت 14 افراد زخمی ہو گئے ہیں. بھارت کی حکومت نے کہا ہے کہ کشمیر میں لینڈ لائن ٹیلی فون سروس بحال کر دی گئی ہے, جبکہ کشمیریوں کا کہنا ہے کہ سروس بحال ہونے کے باوجود نمبر ڈائل نہیں ہو رہے. بھارتی سپریم کورٹ نے ترمیم شدہ انسداد دہشت گردی قانون UAP-1 کے سلسلے میں حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے. اس قانون کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا گیا ہے. افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ طالبان کے ایک انتہائی خطرناک اور طاقتور لیڈر ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. اور افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ افغان سیکورٹی فورسز نے جمعے کے روز فرہ صوبے کے مرکز میں طالبان کے حملے کو پسپا کر دیا ہے. جمعرات کے روز نیٹو کی قیادت والے فوجی اتحاد نے بتایا تھا کہ ایک امریکی فوجی اور رومانیہ کا ایک فوجی کابل میں کارروائی میں ہلاک ہو گئے ہیں. امریکہ میں آنے والا بادوبارہ کا طوفان ڈورین جمعے کے روز کیٹیگری 1 کا طوفان رہ گیا ہے, جبکہ اس سے پہلے جمعرات کے روز شمالی اور جنوبی کیرولائنا میں طوفانی بارشوں کے باعث شدید سیلاب آ گئے ہیں. برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے یورپی یونین سے علیحدگی سے قبل انتخابات کے لیے سرگرمیاں شروع کر دی ہیں. اور جنوبی افریقہ کے دارالحکومت جوہانسبرگ میں تارکین وطن کے خلاف ہفتے بھر سے جاری ہنگاموں میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. اور زمبابوے کے سابق صدر رابرٹ موگابے 95 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان, افغانستان اور چین کے عہدیداروں کے درمیان ایک سہ فریقی مذاکرات 7 ستمبر کو اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. تینوں ملکوں کے عہدیداروں کے درمیان یہ بات چیت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب افغان طالبان کے امن مذاکرات آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے چینی ہم منصب وانگ یی اپنے اپنے ملکوں کی نمائندگی کریں گے. افغان قومی سلامتی کے مشیر احمد اللہ محیب اپنے ملک کے وفد کی قیادت کریں گے. پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے اعلان کے مطابق اس بات چیت میں زیادہ تر توجہ سیاسی تعلقات, امن عمل, سیکیورٹی تعاون اور انسداد دہشت گردی امور پر مرکوز ہوگی. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے, اور پاکستان کشمیر کو کبھی بھی حالات کے رحم و کرم پر تنہا نہیں چھوڑے گا. پاکستان کے وزیراعظم اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع کشمیر کے علاقے میں لائن آف کنٹرول کا دورہ بھی کیا. دفاع پاکستان کے موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ کشمیر میں بھارت ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے, اور پاکستان فوج کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی. پاکستانی فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ پاکستان امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے, اور یہ پیغام پورے خطے اور دنیا کے لیے ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں 2 بم دھماکوں کے نتیجے میں ایک ریسکیو ورکر ہلاک اور 2 صحافیوں سمیت 14 افراد زخمی ہو گئے ہیں. پولیس نے بتایا ہے کہ یہ دھماکے جمعرات کی شام خروٹ چوک کے علاقے میں ہوئے. پہلا دھماکہ چوک کے علاقے میں ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کے دفتر میں ہوا. دھماکے کے مقام پر جب ریسکیو اہلکار, پولیس اور میڈیا کے کارکن پہنچے تو دوسرا دھماکہ ہو گیا. زخمی ہونے والوں میں 6 پولیس اہلکار, 1 ٹی وی چینل کا رپورٹر اور کیمرامین بھی شامل ہیں. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے, جبکہ زخمی ہونے والے 2 صحافیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. پولیس حکام کے مطابق دھماکہ خیز مواد ایک ڈبے میں چھپا کر رکھا گیا تھا. بھارت کی حکومت نے کہا ہے کہ کشمیر میں لینڈ لائن ٹیلی فون سروس بحال کر دی گئی ہے، جبکہ کشمیریوں کا کہنا ہے کہ سروس بحال ہونے کے باوجود نمبر ڈائل نہیں ہو رہے۔ بھارتی حکومت کی طرف سے پچھلے ماہ 5 اگست کو جموں کشمیر کو حاصل خصوصی آئینی حیثیت منسوخ کیے جانے کے بعد وادی میں پابندیاں برقرار ہیں۔ کشمیر میں جاری سیکیورٹی لاک ڈاؤن کے دوران بھارتی حکومت کی طرف سے مواصلات کے تمام ذرائع بند کر دیے گئے تھے۔ جمعرات کے روز جن گھروں یا دفاتر میں ٹیلی فون دستیاب تھے، ان کے باہر اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کرنے کے خواہش مند لوگوں کی لمبی قطاریں دیکھی گئیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد متعدد کوششوں کے باوجود رشتہ داروں سے رابطہ کرنے میں ناکام رہی۔ اور اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم سری نگر سے تعلق رکھنے والی کشمیری طالبہ اپنے گھر والوں سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی اور مالی دباؤ اور اپنے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے، کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے ترمیم شدہ انسدادی دہشت گردی قانون UAPA کے سلسلے میں حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اس قانون کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ یہ قانون حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی انفرادی شخص کو بھی دہشت گرد قرار دے دے۔ اس سے قبل اس قانون کے تحت صرف تنظیموں کو ہی دہشت گرد قرار دیا جا سکتا تھا۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس نے عدالت عظمیٰ میں اس ترمیم کو چیلنج کیا ہے اور اسے غیر آئینی قرار دینے کی درخواست کی ہے۔ حکومت نے 4 ستمبر کو اس قانون کے تحت جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید، ان کے نائب ذکی الرحمان لکھوی، جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اثر اور انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کو انفرادی دہشت گرد قرار دیا تھا۔ افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ طالبان کے ایک انتہائی خطرناک اور طاقتور پس پردہ گورنر ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ بدخشاں صوبے کے درپردہ گورنر قاری فصیح الدین اپنے ذاتی محافظ کے ہمراہ صوبے کے دروج ضلع میں ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے۔ افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے جمعے کے روز فرح صوبے کے مرکز میں طالبان کے حملے کو پسپا کر دیا ہے۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں بتایا کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے ان متعدد تنصیبات پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے جو طالبان نے گزشتہ رات اور جمعے کی صبح قبضے میں لے لی تھیں۔ طالبان کا اس صوبائی مرکز پر اس ہفتے میں یہ تیسرا حملہ ہے۔ اسی اثنا میں طالبان نے قندوز صوبے کے خان آباد ضلع پر جمعے کے روز قبضہ کر لیا، لیکن خان آباد ضلع کے سربراہ حیات اللہ امیری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ضلع میں لڑائی ابھی جاری ہے۔ وزارت داخلہ نے بھی ضلع پر طالبان کے قبضے کی تردید کی ہے، جبکہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ضلع کے مرکز، پولیس ہیڈ کوارٹر اور چوکیوں پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ جمعرات کے روز نیٹو کی قیادت والے فوجی اتحاد نے بتایا تھا کہ ایک امریکی فوجی اور ایک رومانیہ کا فوجی کابل میں ایک کاروائی میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس طرح اس سال ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھ کر 16 ہو گئی ہے۔ ریزولوٹ سپورٹ مشن نے پالیسی کے پیش نظر مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ یہ اعلان اس کے چند گھنٹے بعد ہوا ہے جب طالبان نے کابل میں ہونے والے ایک کار بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی اور کئی غیر ملکی اور مقامی فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی نے ایک بیان میں یہ تصدیق کی تھی کہ کم از کم 10 افراد ہلاک اور 42 زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں آنے والا بادوبارہ کا طوفان ڈورین جمعے کے روز کیٹیگری 1 کا طوفان رہ گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے جمعرات کے روز شمالی اور جنوبی کیرولائنا میں طوفانی بارشوں کے باعث شدید سیلاب آ گئے تھے۔ شمالی کیرولائنا کے گورنر رائے کوپر نے عوام سے چوکنا رہنے اور اپنی حفاظت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے یورپی یونین سے علیحدگی سے قبل انتخابات کے لیے سرگرمیاں شروع کر دی ہیں، جبکہ بریگزٹ کے مخالف ان کے بھائی جو جانسن نے وزارت اور اسمبلی سے رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے دارالحکومت جوہانسبرگ میں تارکین وطن کے خلاف ہفتے بھر سے جاری ہنگاموں میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ زمبابوے کے سابق صدر رابرٹ مگابے 95 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ رابرٹ مگابے تقریباً 37 سال کے طویل عرصے تک اقتدار میں رہے اور سن 2017 میں ہی انہوں نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے اور پاکستان کشمیر کو کبھی بھی حالات کے رحم و کرم پر تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع کشمیر کے علاقے میں لائن آف کنٹرول کا دورہ بھی کیا۔ مزید تفصیلات دے رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا اس رپورٹ میں۔
یوم دفاع پاکستان کے موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ کشمیر میں بھارت ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے اور پاکستان فوج کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ آرمی چیف کا یہ اعلان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ ایک ماہ سے زائد عرصہ سے کرفیو نافذ ہے۔ پاکستان سمیت تمام عالمی برادری کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر چکی ہے، جبکہ بھارت اسے اپنا داخلی معاملہ قرار دیتا ہے۔ پاکستان فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ پاکستان امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے اور یہ پیغام پورے خطے اور دنیا کے لیے ہے، لیکن انہوں نے واضح کیا کہ کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ پاکستان کشمیر کو کبھی بھی حالات کے رحم و کرم پر تنہا نہیں چھوڑے گا۔
راستی دہشت گردی اپنے عروج پر ہے، کشمیری خون ارزاں ہو چکا ہے اور جنت نظیر کشمیر ظلم کی آگ میں جل رہا ہے، مگر میں آج آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک اس کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق نہیں ہو جاتا۔ ہم آخری گولی، آخری سپاہی اور آخری سانس تک اپنا فرض ادا کریں گے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جانے کو تیار ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بھارتی اقدامات سے خطے میں جنگ اور بدامنی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان اس کے باوجود امن کا پیغام دینا چاہتا ہے، جس کی واضح مثال افغانستان میں امن عمل کی معاونت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کا خواہاں ہے، پاکستان افغانستان میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا رہے گا۔
افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے، ہم نے ہمیشہ افغانستان میں پائیدار امن کے لیے کوششیں کی ہیں اور آدھا بھی جاری رکھیں گے۔ موجودہ افغان مفاہمتی عمل میں ہمارا بھرپور تعاون ہماری سوچ کا عکاس ہے اور یہ کہ تنازع کے تمام فریقین کی شرکت اور اتفاق راہی سے افغان قوم کے لیے امن، سلامتی، خوشحالی لائی جا سکتی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغان لیڈ اور افغان اونڈ پیس پروسیس کی حمایت کی ہے۔
دوسری جانب پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کشمیر میں بھارت کے یک طرفہ غیر قانونی اقدامات کے خلاف متحد ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ لائن آف کنٹرول کا بھی دورہ کیا۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد لائن آف کنٹرول پر دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے پر سرحدی خلاف ورزیوں کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم سری نگر سے تعلق رکھنے والی کشمیری طالبہ اپنے گھر والوں سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی اور مالی دباؤ اور اپنے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے گیتی آرا انیس نے یہ رپورٹ ہمیں ارسال کی ہے۔
رافے کا تعلق سری نگر سے ہے اور وہ اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں انگریزی ادب میں ریسرچ کے طالب علم ہیں۔ اپنے ان ساتھیوں کی طرح جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے پاکستان پڑھنے آئے ہیں، وہ گھر سے تمام رابطے کٹ جانے کے بعد ذہنی اور مالی دباؤ کا شکار ہیں۔
چاہے کوئی بھی سپورٹ ہو، چاہے فائنینشیل سپورٹ ہو، چاہے مورل سپورٹ ہو، ایز اے فیملی آپ کو ہمیشہ فیملی ایک لاسٹ ریزورٹ ہوتی ہے۔ تقریباً ایک مہینے تک کوئی بات نہ ہو اپنے دوستوں سے، اپنے فرینڈ سے، اپنے والدین سے، تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک ہے وہاں سچویشن۔ ایک کشمیری پوئٹ ہے، اس نے کہا تھا کہ اٹس اے کنٹری وتھ آؤٹ اے پوسٹ آفس۔ ایکچولی اٹ از لٹرلی ناؤ اٹس کنٹری وتھ آؤٹ اے پوسٹ آفس، بیکاز کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ۔
مسعود مقصود کا تعلق بھی جموں و کشمیر سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی تو دوستوں کی مدد سے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، مگر آخر کب تک یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ واپس جا نہیں سکتے، صرف حالات کی بہتری کا انتظار کر سکتے ہیں۔
فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے واپس جانے کا، ابھی ہم یہیں پہ ہیں، تو دیکھتے ہیں حالات کہاں رخ اختیار کرتے ہیں، تو اسی حساب سے ہم بھی سوچیں گے، پھر فائنل ڈیسیجن لیں گے۔ نہیں ابھی تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ابھی وہاں پہ جانا بھی بس کیا کریں گے، وہاں پہ جا کے وہاں تو حالات ہی خراب ہیں، اس سے بہتر ہے کہ یہیں کچھ کر لیتے ہیں۔
رافے اور مسعود کی طرح نعیم بھی پاکستان پڑھنے ہی آئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ مشکلات کا سامنا تو ہے، لیکن کشمیر میں جب بھی حالات بگڑتے ہیں مواصلاتی نظام اس کا پہلا شکار ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیری اب صرف دیرپا امن کے خواہش مند ہیں۔
ہم نے ہمیشہ جموں کشمیر میں ہمیشہ ورسٹ ڈیمیج دیکھی ہے، تو ہم چاہتے ہیں جو ایک مسئلہ کشمیر ہے اس کا کوئی سالو ایشو، یہ مطلب ایشو سالو ہو جائے۔ مطلب بار بار جموں کشمیر کے لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، خون دیتے ہیں، پلڈ گنز کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں اب بند ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ اور مزید زیادہ خون خرابہ ہو جائے۔
گرچہ بھارتی حکومت کا موقف ہے کہ جموں و کشمیر میں مواصلاتی نظام بحال کر دیا گیا ہے، مگر رافے، مسعود اور نعیم کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی کشمیر میں کسی سے رابطہ نہیں کر پا رہے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے آنے والے بہت سے اسٹوڈنٹ جو پاکستان میں زیر تعلیم ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کے بہت سے ساتھی 5 اگست سے پہلے انڈیا گئے تھے، لیکن اب ان کا کچھ پتہ نہیں، جس سے ان میں ایک غیر یقینی کی صورتحال پائی جاتی ہے۔ گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اس شو کی سب سے پہلی خبر جو ہم نے آپ کو دی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان، افغانستان اور چین کے عہدیداروں کے درمیان ایک سہ فریقی مذاکرات 7 ستمبر کو اسلام آباد میں ہو رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہماری نمائندہ ہیں سارا حسن۔ جی سارا، بتائیے گا کہ یہ مذاکرات کب ہو رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے بتایا 7 ستمبر کو ہو رہے ہیں، تو اور اس کی کیا تفصیلات ہیں؟
جی خالد، پاکستان، افغانستان اور چین کے مابین ان کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ اس سہ فریقی مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ یہ مذاکرات کا تیسرا دور ہے، اس سے پہلے اسی طرح کے ایک مذاکرات سہ فریقی ممالک کے 2017 میں بیجنگ میں ہوئے تھے، جس کے بعد 2018 میں کابل میں اس کا دوسرا دور ہوا، اور اب ان مذاکرات کا تیسرا دور اسلام آباد میں یعنی کہ کل ہو رہا ہے۔ ان مذاکرات میں شرکت کے لیے چین کے وزیر خارجہ خصوصی طور پر پاکستان آ رہے ہیں، جبکہ افغانستان کے وزیر خارجہ بھی، جن کا نام صلاح الدین ربانی ہے، وہ بھی اس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس اس ان ڈائلاگ کا جو ایجنڈا ہے، مذاکرات کا جو ایجنڈا ہے، وہ پولیٹیکل تعلقات کو بہتر بنانا ہے، اور ان ملکوں کی افغانستان خصوصاً افغانستان میں امن عمل کے لیے راہ ہموار کرنا ہے، دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنا ہے، اور ترقیاتی کاموں کے لیے آپس میں روابط کو بحال کرنا ہے۔ کیونکہ یہ مذاکرات اس سے پہلے بھی ہوئے، لیکن اس وقت اس کی اہمیت خاصی زیادہ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں امریکہ اور طالبان کے مابین جو امن معاہدہ ہے وہ حتمی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اور طالبان نے متعدد بار یہ بات کہی ہے کہ امن معاہدے کو کرنے سے پہلے انہیں علاقائی ممالک جیسے چین، روس اور پاکستان ہے، ان کی طرف سے ضمانت درکار ہوگی۔ تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ان مذاکرات میں اس پہ بھی بات ہوگی کہ جو افغانستان کا طالبان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، اس میں ان کو علاقائی ممالک کے حد تک گارنٹی کا رول ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ میٹنگ اس وقت میں بھی ہو رہی ہے جبکہ افغانستان کے وزیر صدر عبدالاشرف غنی صاحب جو ہیں وہ کچھ ناراض ہیں امریکی حکام سے مذاکرات کے بعد اور مسودے کے بعد جو کہ ابتدائی طور پر ان کے ساتھ شیئر کیا گیا، اور اس بات کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ صدر اشرف غنی امریکہ جا رہے ہیں، جہاں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے اور اپنے تحفظات سے انہیں خود آگاہ کریں گے، کیونکہ ان کے خیال میں طالبان کے ساتھ جو امریکہ نے معاہدہ کیا ہے وہ اتنا جامع نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے، اور وہ افغانستان میں دیرپا امن کا بھی ضامن نہیں ہے۔ تو دیکھیے، اس ملاقات کے تناظر میں یہ میٹنگ جو اسلام آباد میں ہو رہی ہے، سہ فریقی ملاقات، کافی اہمیت کے رکھتی ہے۔
تو آپ سمجھتی ہیں کہ صدر اشرف غنی کا دورہ امریکہ ہوگا؟ کیونکہ ابھی تک اس بارے میں کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
جی کافی متضاد اطلاعات ہیں، لیکن کچھ سورسز جو کہ افغانستان کے صدارتی محل کے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 13 رکنی وفد جو ہے وہ جلد امریکہ روانہ ہوگا، صدر اشرف غنی کی قیادت کریں گے اور وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرے گا، گو کہ باقاعدہ باضابطہ طور پر اس دورے کا اعلان ابھی تک سامنے نہیں کیا گیا ہے، لیکن ذرائع سے یہ بات ضرور کوٹ کی جا رہی ہے کہ صدر اشرف غنی امریکہ جا رہے ہیں، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ضمن خلیجات نے جو معاہدہ ابتدائی معاہدے کا مسودہ ان کو دکھایا تھا اس کی کابل حکومت کو کچھ تحفظات ہیں۔
بہت شکریہ سارہ حسن آپ کا۔ تو یہ ہماری نمائندہ تھیں اسلام آباد میں سارہ حسن، جن سے ہم بات کر رہے تھے۔ اور پشاور سے شمیم شاہد نے ایک رپورٹ بھیجی ہے کہ مختصر عرصے کے تعطل کے بعد ملک بھر میں بالخصوص خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے اضلاع میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
ملک بھر میں عسکریت پسندی کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے بارے میں ایک غیر سرکاری ادارے کے شائع کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے مہینے اگست میں دہشت گردی اور تشدد کے 18 واقعات رونما ہوئی ہے جو پچھلے جولائی سے زیادہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ان واقعات میں مجموعی طور پر 24 افراد ہلاک اور 90 زخمی ہوئے ہیں۔ زیادہ تر حملے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع میں ہوئے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کے ڈائریکٹر گلداد نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
اب وجوہات میں کہنا بڑا مشکل ہوگا اس حوالے سے کہ یہ کیوں بڑھی ہیں، کیونکہ ریجنل لیول پہ ایک چیز آ رہی ہے جو اب افغانستان میں جو ٹاکس وغیرہ ہو رہی ہیں وہ بھی امپیکٹ کر سکتی ہیں، جو ہمارا ایسٹرن بارڈر پہ جو پرابلم چل رہی ہے وہ بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے، تو اس وقت تو میرا خیال ہے قبل از وقت ہوگا کچھ کہنا۔
سابق سینیٹر اور تجزیہ کار افراسیاب خٹک کا کہنا ہے کہ تشدد کی بڑھتی ہوئی واقعات سے پتا چلتا ہے کہ دہشت گردی میں ملوث گروہ اور افراد کسی بھی قیمت پر افغانستان میں امن بحال نہیں کرنے دیتے۔
جوں جوں طالبان افغانستان میں جو پاکستانی سرحد کے قریب علاقے ہیں وہاں پہ ظاہر ہو رہے ہیں، تو ان کے جو رفیقی کار ہیں پاکستانی سائٹ پہ ڈیورن لائن کے مشرق میں، وہ بھی اپنی جگہوں پہ واپس لوٹ رہے ہیں۔ یہ وہ علاقے تھے جس میں فوجی آپریشنیں ہوئی تھی، جس میں لوگوں کو فیصلہ لے لیا گیا تھا۔
پچھلے اگست کے دوران عسکریت پسندی میں ملوث کالعدم تنظیموں سے وابستہ جنگجو کمانڈروں نے شمالی اور جنوبی وزیرستان کے علاوہ بنیر اور سوات میں دھمکی آمیز شبنامے اور خطوط تقسیم کیے ہیں، جبکہ اس دوران سرحد پار افغانستان میں موجود عسکریت پسند تنظیم ترجمان کے ذریعے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ہونے والے واقعات کی ذمہ داری بھی قبول کرتا چلا آ رہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے سابق جج اور انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان سے منسلک جسٹس ریٹائرڈ شیر محمد خان کا کہنا ہے،
جو لوگ اتنے عرصے میں مطلب کہ اس کاروبار میں ملوث رہے، اس میں مطلب کہ وہ اپنی حیثیت اپنی شخصیت وہ لوگوں سے متعارف کراتے رہے، لوگوں کو خوف اور ڈراتے رہے، تو وہ مطلب کہ آسانی سے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو میری دانش میں جو مذاکرات آج کل ہو رہے ہیں، جو مختلف ملکوں کے انٹرنیشنل لیول پر جو سلسلے چل رہے ہیں، یہ اس کا مجھے رد عمل نظر آتا ہے۔
صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی سبزئی کا کہنا ہے، ماضی کی نسبت امن و امان کی صورتحال اب کافی بہتر ہے۔ 16 دسمبر 2014 کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے ہلاکت خیز حملے کے بعد حکومت نے مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر انتہا پسندی اور عسکریت پسندی پر قابو پانے کے لیے قومی لائے عمل مرتب کیا تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارتی سپریم کورٹ نے ترمیم شدہ انسداد دہشت گردی قانون UAPA کے سلسلے میں حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اس قانون کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ حکومت نے اسی قانون کے تحت جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید اور 3 دیگر افراد کو انفرادی دہشت گرد قرار دیا تھا۔ اس رپورٹ کی تفصیل بھیجی ہے نئی دہلی سے سہیل انجم نے۔
ترمیم شدہ انسداد دہشت گردی قانون UAPA حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی انفرادی شخص کو بھی دہشت گرد قرار دے دے۔ اس سے قبل اس قانون کے تحت صرف تنظیموں کو ہی دہشت گرد قرار دیا جاتا تھا۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس نے عدالت عظمیٰ میں اس ترمیم شدہ قانون کو چیلنج کیا ہے اور اسے غیر آئینی قرار دینے کی درخواست کی ہے۔ چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی سربراہی والا 2 رکنی بینچ اس پر سماعت کر رہا ہے۔ حکومت نے 4 ستمبر کو اس ترمیم شدہ قانون کے تحت جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید، ان کے نائب ذکی الرحمان لکھوی، جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر اور انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کو انفرادی دہشت گرد قرار دیا ہے۔ مذکورہ عرضداشت میں کہا گیا ہے کہ ترمیم شدہ ایکٹ شہریوں کے بنیادی حقوق اور ایک شخص کی عزت کے حق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ قانون دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر اختلاف رائے کے حق پر بلا واسطہ پابندی عائد کرنے کا اختیار حکومت کو دیتا ہے، جو کہ ہمارے ترقی پذیر جمہوری معاشرے کے لیے تباہ کن ہے۔ انسانی حقوق کے ایک کارکن اور ایک سیاسی جماعت ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے صدر ڈاکٹر قاسم رسول نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب صرف تنظیموں کو ہی دہشت گرد قرار دینے کا حق حکومت کو حاصل تھا تو اس وقت بھی بے شمار بے قصور افراد گرفتار کیے گئے تھے جن کو کئی برسوں تک ضمانت نہیں ملی۔ اب جبکہ یہ قانون حکومت کو لامتناہی اختیارات دے رہا ہے تو ایسے میں مزید بے قصور افراد گرفتار کیے جائیں گے۔
یہ گورنمنٹ کو بالکل غیر ضروری اور ایکسٹرا جو ہے اختیارات دے دیتا ہے کہ جس کو بھی چاہے حکومت ٹیررسٹ کہہ کر گرفتار کر سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یو اے پی ایک طرف گرفتار ہوگا پھر لمبے عرصے تک اس کو بیل ملے گی اور نہ اس کو جو ہے یعنی چارج شیٹ وہاں داخل کرنے کی کافی اس کے اندر موقع ملتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی غلط قسم کا امینڈمنٹ ہے اور یہ انسانی حقوق کی پامالی کرے گا اور یہ امینڈمنٹ کو فوراً واپس لیا جانا چاہیے۔
امریکہ نے ترمیم شدہ قانون کے تحت کسی بھی انفرادی شخص کو دہشت گرد قرار دینے کے بھارتی حکومت کے قدم کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان دہشت گردی مخالف لڑائی میں تعاون کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ مذکورہ ترمیم کو پارلیمنٹ نے 2 اگست کو منظور کیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور اپوزیشن جماعتیں اس ترمیم کی سخت مخالفت کر رہی ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور اب خبروں سے ہٹ کر ایک رپورٹ ہمارے پاس ہے جو اسلام آباد سے ہماری ساتھی گیتی آرا نے بھیجی ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں کتابوں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، خاص طور پر ایسی کتابیں جن پر قیمت غیر ملکی کرنسی میں لکھی گئی ہو، مطالعے کا ذوق رکھنے والوں کے لیے مسئلہ بنتی جا رہی ہیں، کیونکہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافے سے کتابوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ۔
کتابیں پڑھنے کا کم ہوتا رجحان کوئی نئی خبر نہیں، لیکن کتابوں کی مسلسل بڑھتی قیمتیں، خاص طور سے ایسی کتابوں کی خریداری، پڑھنے والوں کے لیے مشکلات کا سبب بن رہی ہے جن کی قیمت غیر ملکی کرنسی میں درج ہوتی ہے۔ خریداروں کے لیے غیر ملکی کرنسی کے مقابلے میں روپے کی آئدن بدلتی اور اکثر گرتی ہوئی قدر درد سر بنی ہوئی ہے۔
ان کو اس طرح کاسٹلی نہیں پڑتی جس طرح ایکچولی وہ باہر ان کی کاسٹ ہوتی ہے، اور وہ کرنسی کو کنورٹ کر کے تو اس کو دیکھیں نا، ٹھیک ہے۔ اکثر بکس ہیں جو ہم ٹیگ لگا ہوتا ہے اوپر پرنٹڈ ہوتی ہے پرائز، تو وہ 14-15,000 جو اگر اس کو ہم پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو وہ بنتی ہے۔
ایک فری مارکیٹ کے اندر ایز اے ریڈر اگر ہم دیکھیں تو ریڈنگ کا رجحان پاکستان میں ایز سچ بڑھ نہیں رہا، لیکن پھر بھی پرائز بڑھنے کی ریزن کیا ہے؟ یہ تو اکویولنٹ اگر دیکھا جائے مارکیٹ اکانومی کے، تو یہ چیز اس کے اگینسٹ جاتی ہے جو آپ کے اکنامک نارمز ہوتے ہیں۔ اور دوسرا، ایز اے ریڈر ٹو بی ویری آنیسٹ، ان چیزوں سے ہم ڈی موٹیویٹ تو ہوتے ہیں۔
کتابیں لکھنے والے اکثر اس مسئلے کا ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان میں کتابیں لکھنا کافی نقصان کا کام ہے، جس کی وجہ ادب اور ادیب دونوں میں ریاست کی عدم دلچسپی ہے۔ حنان عباسی جیسے نئے مصنف غیر ملکی کرنسی میں درج کتابوں کی ان قیمتوں سے اس لیے بھی پریشان ہیں کیونکہ پڑھنے والوں کی تعداد میں کمی بالآخر ان کو بھی متاثر کرتی ہے۔
مختلف جو پس منظر رکھنے والے لوگ جب اسلام آباد آتے ہیں تو ان کو راشی سہولیات کے لیے، باقی چیزوں کے لیے بھی اخراجات چاہیے ہوتے ہیں، تو ایسے میں جب وہ تحقیقی کتابیں دیکھتے ہیں تو وہ اگر 3,000 کی ہے، 5,000 کی ہے، 7,000 کی ہے، تو وہ ان کے لیے پرچیزنگ پاور اتنی نہیں ہوتی، اور انفارچونیٹلی وہ کتابیں جو ہے ان کے لیے اگر آن لائن بھی میسر ہوں تو وہ ان کو ڈالرز میں پے کرنا پڑتا ہے۔
غیر ملکی کرنسی کے پرائز ٹیگ والی کتابیں وہی ہیں جو باہر سے برآمد کی جاتی ہیں۔
کتابیں پڑھنے والے اور لکھنے والے دونوں ہی ان کی زیادہ قیمتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو پھر آخر کتابیں بیچنے والوں کو کس بات کی پریشانی ہے؟
کتابیں فروخت کرنے والوں کا موقف ہے کہ غیر ملکی پبلشر کتابوں کی قیمتیں پاکستانیوں کی قوت خرید کو سامنے رکھ کر متعین کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے وبال جان پائریسی ہے جس کا علاج ان کے پاس نہیں۔
جو کتاب فرانس میں $10 کی ہے وہ ہمیں £2 یا $2 ہی دے رہے ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کا بریک ایون ہو، ان کی پریزنس ہو ہمارے مارکیٹ میں، مگر وہ $2 کی کتاب بھی ہمیں امپورٹ کر کے شپنگ کر کے تقریباً $4 کی کاسٹ کر جاتی ہے، تو ہم $4 کی سیل کرتے ہیں وہ کتاب، مگر جو نیکسٹ ایشو جو آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے پائریسی کا، ہم اس کا کمپیٹ نہیں کر پاتے۔
غیر ملکی کرنسی سے قیمت کی کنورژن کے مسئلے ہوں یا پائریسی سے متاثر ہونے والے لکھاری اور دکاندار، پڑھنے والوں کا کہنا ہے کہ تمام عوامل ہی عوام میں کتب بینی سے دوری کی وجہ بن رہے ہیں۔ گیتی یارا، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
پاکستان میں سر شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضر کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں گزشتہ رات کو 2 دھماکوں میں ایک امدادی کارکن موت کا شکار ہو گیا، جبکہ درجن سے زائد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 2 صحافیوں سمیت 14 افراد زخمی ہیں۔ دھماکے کی ذمہ داری ایک کلدم مذہبی شدت پسند تنظیم نے قبول کی ہے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ تفصیل دے رہے ہیں۔
جمعرات کی رات کو کوئٹہ کے نواحی علاقے میں ہونے والے دونوں دھماکوں کی ذمہ داری حزب الاحرار کی طرف سے قبول کر لی گئی ہے۔ ایک بیان میں تنظیم کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسفزئی نے کہا ہے کہ کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر پولیس کی گاڑی کو موٹر سائیکل میں نصب کیے گئے بارودی مواد سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں کئی پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ گزشتہ رات کوئٹہ شہر کے نواحی علاقے میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے تھے، جن میں ایک امدادی ادارے کا ایک کارکن ہلاک اور 2 صحافیوں، 2 پولیس انسپکٹروں سمیت 14 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ زخمیوں میں ایک کیمرامین اور 2 پولیس اہلکاروں کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پولیس کے ڈی ایس پی نیاز محمد کے بقول مغربی بائی پاس پر ایک نجی کمپنی کے بس اڈے میں پہلا دھماکہ ہوا، جب پولیس حکام، امدادی اداروں کے کارکنان اور میڈیا کی ٹیمیں وہاں پہنچی۔ اس دوران دوسرا زوردار دھماکہ ہوا، جس کی زد میں وہاں قریب میں موجود تمام لوگ آئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر بولان میڈیکل کالج کمپلیکس اور سیول اسپتال پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اس دوران امدادی ادارے چیپا کا ایک کارکن طبی امداد ملنے سے قبل دم توڑ گیا۔ دیگر 14 زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں پہنچایا گیا۔ زخمیوں میں کیمرامین رحمت علی اور رپورٹر ابرار احمد کی حالت ڈاکٹروں نے تشویشناک بتائی ہے۔ پولیس حکام نے مزید بتایا ہے کہ دھماکہ خیز مواد ایک ڈبے میں چھپا کر رکھا گیا تھا، جبکہ بموں کو نکارہ بنانے والے اہلکاروں نے بتایا ہے کہ پہلے دھماکے میں 2 اور دوسرے دھماکے میں 8 کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا۔ ڈی آئی جی کوئٹہ عبدالرزاق چیما کا دھماکوں کے حوالے سے کہنا ہے۔
تفتیش ساری سٹی ڈی والے کر۔ جی بالکل، جب دھماکہ ہوتا ہے تو سب کو تشویش ہوتی ہے، اور اسی تشویش کے تدارک کے لیے ہی ہم نے ایک پورا جو ہے ایسٹرن بائی پاس پہ جو آپ نے دیکھا آپریشن ہوا، 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے، ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔
پولیس حکام کے بقول 2 روز پہلے کوئٹہ کے نواحی علاقے مشرقی بائی پاس میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکاروں نے ایک کارروائی میں ایک خاتون، 2 خودکش حملہ آوروں سمیت 6 افراد کو ہلاک کیا تھا۔ کارروائی کے دوران پولیس کا ایک اہلکار ہلاک اور 4 دوسرے زخمی بھی ہو گئے تھے۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ اور اس کے نواحی علاقوں میں گزشتہ 40 دنوں میں 6 دھماکے ہوئے ہیں، جس میں 16 افراد جان کی بازی ہار چکے اور 100 سے زائد زخمی ہیں۔ بلوچستان کی حکومت نے امن و امان کے لیے سالانہ میزانیے میں 44 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی ہے۔ ایک خطیر رقم بجٹ میں مختص کرنے کے باوجود صوبے میں اب تک امن و امان مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
سندھ ہائی کورٹ نے 4 سال سے جیل میں قید ایک ایسے قیدی کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم جاری کیا ہے جو اصل مجرم کی جگہ بغیر کسی جرم کے جیل میں قید تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا، اس واقعے کی تفصیل بتا رہے ہیں محمد ثاقب۔
گھوٹکی کا رہائشی عبداللہ جب 2015 میں جیل جا رہا تھا تو اس سے وعدہ کیا گیا کہ وہ ایک ہفتے میں جیل سے باہر ہوگا اور اس کے بدلے اسے مکان بنا کر دیا جائے گا، اور اسی بنا پر اس کی شادی بھی کرا دی گئی۔ عبداللہ کو اپنی غربت سے نکلنے کا یہ آسان راستہ نظر آیا، اور پھر اس کا شناختی کارڈ تبدیل کر کے اس کی تصویر استعمال کرتے ہوئے کوائف محراب شر نامی شخص کے ڈال دیے گئے، جسے اغوا اور پولیس مقابلوں جیسے سنگین جرائم میں قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ لیکن عبداللہ کی رہائی کا وعدہ ایک ہفتے تو کیا، ایک سال بعد بھی وفا نہ ہوا اور اصل مجرم محراب شر 4 سال بعد بھی پلٹ کر واپس نہ آیا اور پھر جیل میں قید عبداللہ کو اپنی لالچ اور غلطی کا احساس ہونے لگا۔ گزشتہ ماہ جب یہ خبر ایک مقامی اخبار میں چھپی تو اس پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے کیس کا ریکارڈ اور قیدی کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے جیل حکام کا موقف سننے اور نادرا رپورٹ سامنے آنے کے بعد فوری طور پر عبداللہ کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عبداللہ کا کہنا ہے کہ رہائی کا حکم سننے کے بعد اسے ایک نئی زندگی ملی ہے۔
انہوں نے مجھے بولا تیرا سناسی کارڈ بھی نہیں ہے، تجھے پاکستان کی پولیس مار دے گی اغوانی کر کے، ہم تجھے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، بیٹی بھی دیے، ہم تمہارے وارث بن گئے۔ تو اسی لالچ سے گھر والی نے بھی مجھے بولا یہ تجھے مکان دے رہے ہیں تو تو کارڈ بنوا لے، اس مکان کا خاتہ جو ہے محراب کے نام سے، تجھے کارڈ مجبوری بنوانا پڑے گا۔ جب جیل میں آیا تو سمجھایا، میں چیخنے لگا، رڑنے لگا، رونے لگا، میرا کچھ نہیں ہوا۔
عدالت نے شناختی کارڈ بنانے کے عمل میں جال سازی پر ایف آئی اے کو واقعے کی تحقیقات اور ذمہ داران کے تعین کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ عدالت نے اس معاملے پر پولیس حکام سے بھی الگ رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس طرح کے واقعات صوبے میں نئے نہیں۔ معروف وکیل بیرسٹر خواجہ نوید کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد اگرچہ ایسا ہونا ایک عجوبہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جیلوں کے نظام کو بہتر بنانے کی جانب کوئی توجہ نہیں دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مجرم جن کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے وہ بسا اوقات ساز باز کر کے سزا سے بچنے میں بآسانی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کے مطابق اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جیلوں کے نظام کو اپ گریڈ کیا جائے اور اسے شفاف بنایا جائے۔
جب اندر لیا جاتا ہے تو جیل کے گیٹ کے اوپر اس کا حلیہ فارم بننا چاہیے اور اس کے بعد اس کا وہ شناخت کا کارڈ نہ ساتھ لگنا چاہیے، پلس اس کی فوٹو وہاں پہ تازہ کیمرہ لگا ہوا ہو، لے کر اس کے اوپر سٹیپل کی جائے۔ نیگلیجنس اور کرائم میں بڑی باریک لائن ہوتی ہے، یعنی کلوژن میں۔
عدالت نے صوبے بھر کی جیلوں میں بائیو میٹرک سسٹم اور ملزمان کا کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ جمع کرنے کا حکم دے رکھا ہے، لیکن اب تک صوبے بھر کی 25 میں سے صرف 3 جیلوں ہی میں بائیو میٹرک سسٹم نصب کیا جا سکا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ دیگر جیلوں میں بھی جلد یہ نظام نصب کیا جا رہا ہے تاکہ ملزمان کا ریکارڈ رکھنے میں شفافیت برقرار رہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
صرف ایک ہی سال پہلے بھارت کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وہ جلد جاپان کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی تیسری بڑی آٹو موبائل منڈی بن جائے گا۔ تاہم اس وقت بھارتی آٹو موبائل انڈسٹری کو اس عرصے میں سب سے بڑی سست روی کا سامنا ہے۔ نیو دہلی کے نزدیک واقع گڑگاؤں نامی کاروباری مرکز سے اس رپورٹ میں جائزہ لیا گیا ہے کہ کس طرح 100 ارب ڈالر کی بھارتی آٹو انڈسٹری کا زوال بھارتی معیشت میں رونما ہونے والی بڑے پیمانے کی سست روی کا انعکاس ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں سبھا شاہ خان۔
گڑگاؤں میں ہنٹائی گاڑیوں کے ایک شو روم میں یہ کالج اسٹوڈنٹ اپنے بڑے بھائی کو اپنی پرانی گاڑی کے بدلے ایک نئی گاڑی خریدنے کے انتخاب میں مدد دے رہے ہیں۔
10 سے 11 سال ہو چکے اسے، تو یہ ہے کہ اب وہ 15 سال والا سسٹم بھی ہے، تو تھوڑا سا پھر ہم نے بھی سوچا کہ 4 سال بچے ہوں، ابھی تھوڑی ریسیل ویلیو بھی آ جائے گی، اور اگر 1-2 سال رکھی تو پھر ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی۔
گرتی ہوئی سیل سے نمٹنے کی کوشش میں لگے آٹو ڈیلرز کسٹمرز کو ڈیلز، گاڑیوں کے نئے ماڈلز اور پرکشش قیمتوں سے لبھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔
کم از کم 25 سے 30% کمی ہوئی ہے۔ وہ ڈیلر جو اندازن 150 گاڑیاں بیچا کرتا تھا، اب وہ 110 سے 125 تک بیچ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔
انڈیا کی بڑھتی ہوئی کار مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے عالمی آٹو میکرز نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران اپنے آپریشنز کو یہاں بڑھایا۔ گاڑیوں کی پھلتی پھولتی سیلز نے اس صنعت کو ملک کے معاشی پوٹینشیل کی سب سے نمایاں علامت بنا دیا۔ تاہم اکانومی میں سست رفتاری آنے کے بعد پچھلے سال مڈل کلاس نے ہر چیز کی خرید میں کمی کی، چاہے وہ گاڑیاں تھیں یا دوسری چیزیں۔ نتیجتاً ماروتی سوزوکی سمیت کئی گاڑیاں بنانے والی کمپنیز نے اپنی پروڈکشن میں کمی کر دی ہے، اور جبکہ اس ڈیلرشپ نے اپنی 4 دیگر شو رومز کھلے رکھے ہیں، دوسری ڈیلرشپس اس قدر خوش قسمت نہیں۔
تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، بنیادی ڈھانچے پر آنے والا خرچہ وہی ہے، لیکن گاڑیوں کی فروخت میں کمی ہوئی ہے۔ اس سے یقیناً شو رومز کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے بہت سے شو رومز بند ہو رہے ہیں۔
معاشی ماہرین کے مطابق آٹو انڈسٹری کے مسائل بڑے پیمانے پر ہونے والی اس معاشی سست روی کی عکاسی کرتے ہیں جو بتدریج رونما ہوتی رہی ہے۔
ہم نے طلب میں اضافے اور معیشت کو پھر سے پٹڑی پر چڑھانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یاد رکھیے، ہمارا انحصار ایکسپورٹرز پر نہیں۔
کسانوں کے گاڑی مالکان بننے کے بعد ایک بڑی مارکیٹ کے طور پر ابھرنے والے دیہی شعبے نے بھی آٹو میکرز کو بری طرح سے متاثر کیا ہے.
اگر آپ کی معیشت کا دو تہائی سست روی کا شکار ہو تو باقی کا ایک تہائی دیر تک قائم نہیں رہ سکتا. ہم جو دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ دو تین سالوں کی دیہی معیشت کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے.
سست لین میں پھنسی آٹو انڈسٹری اس امید میں ہے بھارتی معیشت میں بہتری آئے تاکہ اس کی قسمت بھی پھر سے پلٹا کھائے. انجانا پاسریچا کے ساتھ سبا شاہ خان، وائس آف امریکہ.
زمبابوے کے سابق صدر رابرٹ موگابے انتقال کر گئے ہیں. ان کی عمر 95 برس تھی. وہ 37 سال تک اقتدار میں رہے. بعض افراد انہیں ایک ہیرو کے طور پر دیکھتے ہیں جو اپنے اصولوں کی پاسداری کرتے رہے، لیکن بعض کے نزدیک انہوں نے انتخاب میں دھاندلی کروائی، ملکی معیشت کو تباہ کیا اور عشروں تک اپنے عوام کو ڈرائے دھمکائے رکھا. ہرارے سے وائس آف امریکہ کی انیتا پال کی رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں بہجت چیلانی.
زمبابوے کے پہلے صدر رابرٹ موگابے نے اپنے 37 سالہ آمرانہ اقتدار کے بعد ایک پیچیدہ میراث چھوڑی. نوجوانی میں انہوں نے زمبابوے کی آزادی کے لیے چھاپا مار تحریک کا آغاز کیا. اس وقت انہیں آزادی کے حصول کے لیے برسر پیکار ہیرو کے طور پر سراہا گیا، ملک کے اندر اور باہر بھی. اس وقت زمبابوے کو روڈیشیا کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ برطانوی نو آبادی تھی. ابتدائی دور میں موگابے نے زمبابوے کے عوام پر زور دیا کہ وہ خانہ جنگی کے بعد مصالحت کریں. نو آبادی دور کے آخری برسوں میں خانہ جنگی اپنے عروج پر تھی. ابتدا میں انہوں نے ملک کی تعلیم اور صحت کے نظام کو وسعت دی اور افریقہ میں انہیں بہترین بنایا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موگابے مخالفت کو برداشت نہ کر سکے اور انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، جبر اور انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کا سامنا رہا. سفید فام زمینداروں کی ملکیت والی زراعتی زمین سیاہ فام افراد کے سپرد کرنے کے بعد زراعتی پیداوار میں انتہائی کمی ہو گئی، کیونکہ ان میں تجربے کا فقدان تھا اور پھر فنڈز کی بھی کمی تھی. زمبابوے کے زیادہ تر عوام کے لیے رقم، ملازمتیں اور قیمتی اشیاء کا حصول ناممکن رہا، جس کے لیے موگابے کو مردے الزام ٹھہرایا گیا. 2018 میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے موگابے نے اپنے طویل اقتدار کا دفاع کیا. سابق صدر رابرٹ موگابے کہہ رہے ہیں کہ اس دوران میں نے تگو دو کی کہ آئینی طور پر، قانونی طور پر ہمارے لوگوں کو آزادی لوٹا دی جائے، ایک ایسا ماحول تشکیل کیا جائے جس میں ہمارے عوام آزاد ہوں. 28 سالہ کلرک پیتزانی کووینیا کہتے ہیں کہ اس صدر کے بارے میں ان کے جذبات ملے جلے ہیں، جنہوں نے ان کی زندگی کے بیشتر حصے میں زمبابوے پر حکمرانی
کی.
پیتزانی کووینیا کہہ رہے ہیں کہ رابرٹ موگابے ابتدائی دور میں تو ٹھیک تھے، لیکن بات کو کہیں پر انہوں نے غلطیاں کیں. عمر کے 90 سال گزارنے کے بعد موگابے کمزور اور لاغر ہوتے گئے اور عوام میں ان کی مقبولیت نہ رہی اور ان کی اہلیہ نے اقتدار سنبھال لیا. فوج نے اس کو روکا اور سرکاری اداروں کا کنٹرول سنبھال لیا اور موگابے کو نومبر 2017 میں مستعفی ہونے پر مجبور کیا. ان کی جگہ ان کے نائب ایمرسن منگاگوا نے لی، جنہوں نے موگابے پر مقدمہ چلانے سے انکار کیا. منگاگوا کہہ رہے ہیں کہ وہ زمبابوے کے بانی ہیں، وہ زمبابوے کی آزادی کے بانی ہیں. موگابے کو ہرارے میں ہیروز کے لیے وقف قبرستان میں دفن کیا جائے گا. سابق صدر کے بارے میں زمبابوے کے رہائشی کیا کہتے ہیں؟ روز میری مویو کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں صدر موگابے لیڈر تھے، انہیں زمبابوے کا صدر منتخب کیا گیا اور انہوں نے درست انداز میں زمبابوے کی قیادت کی، اگرچہ زرعی اصلاحات جیسے پروگرام ان کے خیال میں درست نہ تھے. جبکہ ایک اور رہائشی شیماو مونگ کہتے ہیں کہ وہ ایک برے لیڈر تھے، اس لیے مجھے معلوم نہیں کہ ان کے انتقال پر میں کیا کہوں، لیکن باہر طور وہ انسان بھی تھے اور اس حوالے سے ان کا احترام ضروری ہے، لیکن ان کے انتقال کے حوالے سے مجھے معلوم نہیں کہ مجھے کیا کہنا چاہیے. افریقن نیشنل کانگریس نے موگابے کے انتقال پر سوگ کا اظہار کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے. بیجت جلانی، اردو وی، واشنگٹن.
امریکہ میں آنے والا باد و باراں کا طوفان ڈورین جمعے کے روز کیٹیگری 1 کا طوفان رہ گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے جمعرات کے روز شمالی اور جنوبی کیرولائنا میں طوفانی بارشوں کے باعث شدید سیلاب آ گئے. شمالی کیرولائنا کے گورنر رائے کوپر نے عوام سے چوکنا رہنے اور اپنی حفاظت کرنے کی ہدایت کی ہے. ان کا کہنا ہے
Don't let your guard down. This won't be a brush by.
वो कह रहे हैं अपने हिफाजती इकदामात को न छोड़ें. ये तूफान समंदरी किनारे से टकराएगा या नहीं, इससे बचाव मुमकिन नहीं है. इसका मरकज इतना करीब होगा जो शिमाली कैरोलिना में शदीद नुकसान पहुंचाएगा. मौसमी पेशगोई करने वालों का कहना है कि डोरियन के जुमे के रोज़ बराह रास्त हमले का इम्कान नहीं है, लेकिन यह शिमाली कैरोलिना के साहिल को मुतासर करेगा, जिसके सबब शिमाली और जनूबी कैरोलिना में तूफानी बारिशें होंगी. अमरीका के नायब सदर पेंस ने कहा है कि बरतानिया जैसे ही यूरोपीय यूनियन से अलग होगा, अमरीका उसके साथ आज़ाद तजारती समझौता करने के लिए तैयार है. माइक पेंस ने लंदन के हॉल में बैन अल्कवामी तजारत के इशाइये में खिताब करते हुए अमरीकी सदर की बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन के लिए भरपूर हिमायत का पैगाम भी दिया, जो बरतानिया को इस ब्लॉक से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उन्हें अपनी पार्टी के कुछ अरकान की मुखालफत का सामना है. वॉइस ऑफ अमेरिका की सिलाती सहोक की रिपोर्ट के साथ बहजत चिलानी.
अमरीका के नायब सदर माइक पेंस एक ऐसे वक्त पर बरतानिया का दौरा कर रहे हैं जब मुल्क में नौ मुंतखब वजीर आजम को खुद अपनी पार्टी के अरकान की तरफ से पार्टी से अलहदगी का सामना है, और वो उनके इस अजम पर खफा हैं कि 31 अक्टूबर तक बरतानिया को 28 रुकनी यूरोपीय यूनियन ब्लॉक से अलग कर लिया जाएगा, चाहे इस सिलसिले में कोई समझौता तय पाए या नहीं. इस नौयत की नो डील या किसी समझौते की अदम मौजूदगी से बरतानिया के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि वो शिमाली आयरलैंड और आयरलैंड के दरमियान ज़मीनी सरहद की हदबंदी करे. आयरलैंड यूरोपीय यूनियन का रुकन है, जबकि शिमाली आयरलैंड बरतानिया का हिस्सा है. मुखालफीन कहते हैं कि इस सरहद की तश्कील से तवक्को है कि सरहद की बरतानवी जानिब ताजरों और कारोबारी अफराद को बड़ी रुकावटों का सामना रहेगा, लेकिन बोरिस जॉनसन कहते हैं कि इस अलहदगी से बरतानिया को बहुत फ़ायदा होगा. पेंस ने अमरीकी इंतजामिया की तरफ से जॉनसन की भरपूर हिमायत का पैगाम दिया.
We honestly believe that the United Kingdom is on the verge of what your new Prime Minister Boris Johnson called a new golden age.
अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस कह रहे हैं कि दयानतदारी के साथ हम समझते हैं कि बरतानिया बकौल नए वजीर आजम बोरिस जॉनसन के एक नए सुनहरी दौर में दाखिल होने के करीब है. इस नए दौर में दोनों मुल्क शाना बशाना खड़े होंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि आज़ाद और मुनसिफाना तजारत के नतीजे में आलमी सतह पर क्यों कर खुशहाली और अमन को फ़रोग दिया जा सकता है. नायब सदर माइक पेंस ने कहा कि अमरीका ब्रेक्सिट की तकमील पर बरतानिया के साथ फौरी तौर से आज़ाद तजारती समझौता करने को तैयार है.
We believe a free trade agreement between the United States and the United Kingdom.
नायब सदर माइक पेंस ने कहा कि हम समझते हैं कि अमरीका और बरतानिया के दरमियान आज़ाद तजारती समझौते से दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत दो गुना से तीन गुना तक बढ़ सकेगी. बोरिस जॉनसन अक्टूबर के इख्तिताम तक ब्रेक्सिट से अलहदगी मुकम्मल करने के लिए पार्लियामेंट को मुअत्तल और नए इंतखाबात कराना चाहते हैं, लेकिन बुध के रोज़ उनकी अपनी क़दामत पसंद पार्टी के अरकान ने फौरी इंतखाब के उनके मंसूबे को ख़त्म करने में मदद दी और जॉनसन ने मुमताज 21 अरकान को पार्टी से निकाल दिया. खुद उनके अपने छोटे भाई जो ने भी पार्लियामेंट की रुकनियत छोड़ने का ऐलान कर दिया. मसाइल से दो चार बरतानवी वजीर आजम ने पार्लियामान को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया कि वो यूरोपीय यूनियन में अपनी मौजूदगी को तूल दे रहे हैं और बरतानवी अवाम को इस पर वोट देने से महरूम कर रहे हैं.
It costs a billion pounds a month. It achieves absolutely nothing. What on earth is the point of a further delay?
बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि इससे हमें एक माह में 1.1 अरब पाउंड का नुकसान हो रहा है, कुछ हासिल नहीं हो रहा. अब मजीद तखीर करने का फ़ायदा क्या है? मेरे ख्याल में ये मुकम्मल तौर पर बेसूद है. दूसरी जानिब हिजब इख्तलाफ लेबर पार्टी मौजूदा सियासी बहरान से फ़ायदा उठाने और कदामत पसंद पार्टी के 9 साल इकतदार को ख़त्म करने के लिए कोशिशें कर रही है. बहजत जिलानी, उर्दू वीओए, वाशिंगटन.
अमरीका और चीन के दरमियान तजारती उमूर पर मुज़ाकरात के लिए इत्तेफाक. रजामंदी की खबर से जुमेरात को अमरीकी स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया. वॉइस ऑफ अमेरिका के नामा निगार माइकल ब्राउन ने इस हवाले से ये रिपोर्ट दी है. पेश कर रही हैं फायजा बुखारी.
चीन और अमेरिका ने अक्टूबर के अवाइल में आला सतह के तजारती मुजाकरात शुरू करने पर इत्तफाक किया है. ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब दोनों ममालिक के दरमियान जारी तजारती जंग और नए दरामती महसूलात के बाइस आलमी मुआशी बहरान का सबब बनने का खदशा था. حالیہ مہینوں میں سرمایہ کار بھی اس حوالے سے تشویش کا شکار رہے۔ چین کا کہنا ہے کہ اکتوبر کے آغاز میں امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات کیے جائیں گے۔ چین کی وزارت تجارت کے ترجمان گاو فینگ کہہ رہے ہیں، دونوں ممالک کے وفود کی مکمل تیاری کے پیش نظر چین اور امریکہ کے درمیان معیشت اور تجارت پر اعلیٰ سطحی مذاکرات کا 13واں دور اکتوبر کے اوائل میں ہوگا، جس میں اہم پیش رفت کی توقع ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس سال جولائی سے اعلیٰ سطح کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ چینی وزارت تجارت کا مزید کہنا ہے کہ فریقین نے اتفاق کیا ہے کہ وہ تجارتی تنازعات کے حل کے لیے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں ممالک کی تجارتی ٹیمیں اگلے ماہ اکتوبر میں اعلیٰ سطح کے مذاکرات سے قبل ستمبر کے وسط میں بات چیت کریں گی، تاکہ اکتوبر کے اہم دور کی کامیابی کے لیے سازگار ماحول کی راہ ہموار کی جا سکے۔ دوسری جانب امریکی وزارت تجارت کے ترجمان نے بھی تصدیق کی ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں واشنگٹن میں مذاکرات کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ واشنگٹن نے یکم ستمبر سے چینی درآمدات پر 15% محصولات عائد کرنا شروع کر دیے ہیں، جبکہ چین نے بھی امریکی خام تیل پر نئی ڈیوٹی لگانا شروع کر دی ہے۔ امریکہ کی طرف سے چینی درآمدات پر 15% محصولات عائد کرنے پر چین عالمی تجارتی تنظیم میں بھی شکایت درج کرا چکا ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تائیوان کے وزیر خارجہ جوزف او نے کہا ہے کہ ان دنوں امریکہ سے تعلقات کئی بہتر ہیں، تاہم یہ تشویش موجود ہے کہ یہ تعلقات امریکہ چین تجارتی تنازع کی زد میں آئیں گے۔ تائپے سے وائس آف امریکہ کے بل گیلو کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسفر امام۔
امریکہ سے ہونے والے اس دہائی کے سب سے بڑے سودے کے تحت درجنوں F-16 طیارے جلد تائیوان پہنچنے والے ہیں۔ سال کے آغاز میں تائیوان کے صدر کا امریکہ میں عالی شان خیر مقدم کیا گیا، جو امریکہ اور تائیوان کے درمیان معمول سے کہیں بڑھ کر سفارتی تعلقات کی نشاندہی کرتا ہے۔ تائیوان کے وزیر خارجہ جوزف وو کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تائیوان امریکہ تعلقات کہیں بہتر ہیں، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ وزیر خارجہ جوزف وو کہتے ہیں کہ اس کی زیادہ تر وجہ صدر ٹرمپ ہیں۔ جوزف وو کے الفاظ،
President Trump is very supportive of Taiwan and Vice President Pence is also a good supporter of Taiwan.
وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ تائیوان کے بڑے ہمدرد ہیں اور نائب صدر مائک پینس بھی تائیوان کے بہترین معاون ہیں، اور ان کا اس حوالے سے طویل ٹریک ریکارڈ ہے۔ اور نیشنل سیکیورٹی کونسل، محکمہ خارجہ، محکمہ دفاع سے متعلق تمام لوگ ہمارے بہترین دوست ہیں۔ تائیوان امریکہ تعلقات کی ابتدا 1970 میں ہوئی تھی، جب بیجنگ نے اسے تسلیم کیا تھا، لیکن امریکہ تائیوان کو چین سے دفاع میں مدد کے لیے اسلحہ فروخت کرتا ہے، جبکہ چین اسے اپنا الگ ہونے والا صوبہ سمجھتا ہے اور اس کے دوبارہ مدغم ہونے کا منتظر ہے، ضرورت پڑی تو قوت کے زور پہ ہی کیوں نہ ہو۔ حکمراں جماعت کے قانون ساز وانگ ٹینگ یہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ سے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے حکومت کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
If you got a gangster living next to you and every day he climbed on the wall,
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے گینگسٹرز ہو جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہو اور ہر روز وہ آپ کی چار دیواری تک آئے اور آپ پر چڑھائی کرے اور کہے کہ تمہارا گھر میرا ہے، تمہاری بیوی میری ہے اور جلد یا دیر میں تمہیں ماروں گا، تو میں فوری طور پر اپنی فیملی کو بچانے کے لیے بیس بال کا بلہ پکڑوں گا۔ لیکن کچھ لوگوں کو اس بات پر بھی تشویش ہے کہ ٹرمپ جیسا کہ نظر آتا ہے اس طرح سے تائیوان سے مخلص نہیں ہے۔ تائپائی کے فل برائٹ اسکالر لیو نائچمن کہتے ہیں،
Something that keeps a lot of us up at night. Will Taiwan become a bargaining chip for Trump?
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ تائیوان کہیں ٹرمپ کے لیے چین سے سودی بازی کا ایک ٹول نہ بن جائے۔ بڑھتے ہوئے چینی اثر و رسوخ کا سامنا کرنے والے تائیوان میں قریبی ہانگ کانگ میں جمہوریت کی حمایت میں جاری احتجاج پر صدر ٹرمپ کے حالیہ تبصرے سے پریشانی بڑھی ہے۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ماہ ان مظاہروں کو بلوا قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بیجنگ پر منحصر ہے کہ وہ اسے کس طرح سے نمٹتا ہے۔ ٹرمپ کے بدلے ہوئے اس لہجے کا تعلق بعض اوقات اس کے چین کے ساتھ تجارتی مسئلے سے جڑا ہوا لگتا ہے۔ لوگوں کے توقع کے برخلاف انہوں نے کھل کر کبھی اس احتجاج کی حمایت نہیں کی۔ تائپائی کے فل برائٹ اسکالر لیو نائچمن کہتے ہیں،
If Hong Kong and Taiwan are seen as auxiliary pieces to a trade war,
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہانگ کانگ اور تائیوان کو تجارتی جنگ کے حصے کے طور پر دیکھا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ محض ایک تاش کا ایک پتہ ہے یا واقعی امریکہ ہانگ کانگ اور تائیوان میں جمہوری اداروں کی بہتری میں دلچسپی رکھتا ہے؟ تائیوان کی حکومت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس بات کے شواہد نہیں کہ امریکہ تائیوان پر سودے بازی کرے گا، لیکن تائپائی کے اسکالر لیو یے چانگ کہتے ہیں کہ یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ لیو یے چانگ کہتے ہیں،
The only thing from my own perspective Taiwan is certain about is President Trump's uncertainty.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نقطہ نظر سے صدر ٹرمپ کی بے یقینی میں واحد چیز تائیوان ہے، لہٰذا ہوگا کیا ہم نہیں جانتے۔ لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ امریکی حکومت سے اپنے تعلق کو مزید منظم کریں. اس تناظر میں تائیوان کی کامیابی کسی حد تک مشکوک ہے. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
جنوبی افریقہ کے دارالحکومت جوہانسبرگ میں تارکین وطن کے خلاف ہفتے بھر سے جاری ہنگاموں میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے جنوبی افریقہ کے دیگر افریقی ممالک سے تعلقات بھی تناؤ کا شکار ہیں. وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری.
جنوبی افریقہ میں غیر ملکی کاروبار کے خلاف تشدد کے واقعات کافی عرصے سے رونما ہوتے رہے ہیں، جبکہ کئی مقامی لوگ غیر ملکیوں کو روزگار میں کمی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. جمعرات کو ٹی وی پر نشر کیے گئے خطاب میں جنوبی افریقہ کے صدر سیرل راماپوسا نے اتوار سے شروع ہونے والے ہنگاموں کی مذمت کرتے ہوئے ان پر سختی سے قابو پانے کے عزم کا اظہار کیا.
No amount of anger and frustration and grievance.
وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی نوعیت کی مایوسی یا غم و غصے کو جواز بنا کر اس طرح کی تباہی اور تشدد ناقابل برداشت ہے. غیر ملکی شہریوں کے گھروں اور کاروباری اداروں پر حملوں اور تارکین وطن پر تشدد کا کوئی عذر برداشت نہیں کیا جائے گا. صدر کے مطابق ملک کے شمال مشرقی صوبے گواتنگ میں 400 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جہاں جوہانسبرگ اور پریٹوریا بھی واقع ہیں. جنوبی افریقہ میں پولیس کے اقدامات کے بعد جمعرات کو پرتشدد کارروائیوں میں کمی دیکھی گئی. دوسری جانب کچھ تارکین وطن نے جنوبی افریقہ میں رہنے کے بارے میں عدم تحفظ کا اظہار کیا ہے. جنوبی افریقہ کے پڑوسی ممالک میں بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے، لہٰذا وہ روزگار کے حصول کے لیے جنوبی افریقہ میں آتے رہتے ہیں، لیکن اس مرتبہ غیر ملکی کاروبار اور سٹوروں کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. کانگو میں جنوبی افریقہ کے سفارتی مشن پر حملہ کیا گیا، جبکہ ان پرتشدد کارروائیوں کے پیش نظر نائجیریا کے سفارت خانے کے آس پاس بھی سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کا یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے. برازیل میں تحقیقاروں نے پائن ایپل یعنی اناناس استعمال کر کے ایک نیا طریقہ کار تشکیل دیا ہے، جس سے جلد کے زخموں کو مندمل کرنے کے عمل میں تیزی لائی جا سکتی ہے. وائس آف امریکہ کی جولی ٹیبو کے مطابق پائن ایپل یا پھر اناناس دنیا کا انتہائی معروف ٹراپیکل پھل ہے، لیکن کھانے کے علاوہ اس کا کچھ اور استعمال بھی ہے. برازیل میں ریسرچرز یا تحقیق کاروں نے ترقی یافتہ ادویات کے شعبے میں پائن ایپل کے ایک اور استعمال کا پتہ چلایا ہے. پائن ایپل یا اناناس کے اس استعمال کی وجہ یہ ہے کہ میٹھا اور کھٹا یہ پھل، جس کا آبائی وطن جنوبی امریکہ ہے، اپنے اندر برومیلین کی مقدار بھی رکھتا ہے. یہ مادہ اپنے طبی فوائد کی وجہ سے جانا پہچانا ہے. یہ ایک قدرتی مادہ ہے جو سوجن میں کمی کر دیتا ہے، اور اس خطے میں اسے لمبے عرصے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اسے مختلف امراض کا علاج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے صحت مند ہونے کے عمل میں بھی تیزی آ جاتی ہے. برازیل کے تحقیقاروں نے برومیلین کو نینو سیلولوس کے ساتھ ملا دیا. یہ ایک ریشہ دار جیلی جیسا مادہ ہے جس کو زخموں کو مندمل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یونیورسٹی آف کیمپنائی کے پروفیسر پرسکلا مزولا کہتے ہیں کہ اس مادے سے زخموں کے علاج میں صحت مندی کے عمل کو تیز کرنے میں مدد ملی ہے، اور ہمیں یہی توقع بھی تھی کیونکہ برومیلین میں پروٹین کو ہضم کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہ زخم کی اوپر والی سطح کو ہٹانے میں معاون ثابت ہوتا ہے. زخم کی اوپر کی سطح جلد کی مردہ تہ ہے، جس کے ہٹ جانے سے آکسیجن جلد تک براہ راست پہنچنا شروع ہو جاتی ہے، اور یوں زخم کے جلدی بہتر ہونے میں مدد ملتی ہے. زخموں پر استعمال ہونے والے اس مرکب، جسے نینو سیلولوس کہا جاتا ہے، کو بھی بیکٹیریا کے استعمال سے ہی تیار کیا جاتا ہے. یونیورسٹی آف سوروکاوا کی پروفیسر اینجلا جوزالا کا کہنا ہے کہ ہماری اس دریافت کے دو مقاصد ہیں. ایک تو یہ کہ برومیلین کو اناناس کی پروٹین میں شامل کر لیتے ہیں، جسے اناناس کے چھلکے سے اخذ کیا جاتا ہے. دوسرے، نینو سیلولوس کی تیاری میں بچے کھچے پھلوں سے بنائے گئے کلچر کو استعمال کرتے ہیں. یہ کلچر نینو سیلولوس کی تیاری میں استعمال ہونے والے بیکٹیریا کی نشو و نما کرتا ہے. یہ دریافت ابھی علاج معالجے میں پیش رفت کے لیے ابتدائی مراحل میں ہے۔ تو دیکھیے جیسے جیسے اس طریقہ کار کے بارے میں معلومات ملیں گی ہم آپ تک اپنے سننے والوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ صحت کی دنیا سے آج بس اتنا ہی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں اس دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری اور پروڈیوسر انجم ہیرٹ کے۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے گا چہار رنگ۔